کنه که خوب اینجا دیدی که در
خوشحال کنیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کرتے ہیں جو خالق و مالک ہیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے کسی بڑائی اور بلندی کو نہیں چاہتے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روح نمبر 21 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کا فانی ہونا، عارضی ہونا، ختم ہو جانا بیان فرمایا ہے. لہذا یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور آخرت کا باقی ہونا، دائمی ہونا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اور وہاں پہنچ کر دنیا کی زندگی کا عذاب ثواب ہونا بیان فرمایا ہے. اور حقیقی کامیابی کامرانی آخرتی کامیابی اور کامرانی ہے، اور آخرتی کامیابی اور کامرانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنے پر موقوف ہے. اس آیت کی شرح میں حضرت نے اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے بیان فرمایا کہ اصل مومن کی زندگی تو مرنے کے بعد کی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، وہاں کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی، عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے، تکلیف بھی ہے اور راحت بھی ہے. اس کے لیے حضرت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص توازن اختیار کرتا ہے، انکساری اور خاکساری اپناتا ہے، کسی قسم کی کوئی بڑائی، کوئی بلندی نہیں چاہتا، بس اپنے آپ کو مٹاتا رہتا ہے اور خاکساری اختیار کرتا ہے، اس کو آخرت میں بلند درجہ ملے. کیونکہ حدیث میں بھی آپ نے یہ فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے واسطے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند فرمائیں گے، اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. وجہ یہ ہے کہ بڑائی، بزرگی، سر بلندی صرف اور صرف اللہ سے شان ہو کے لائے، اور یہ ان کی خاص صفت ہے جو اللہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے. آج فرانسی میں بھی اللہ باب نے اس کو بیان فرمایا، بولے ان کی بریاؤ اس سماپتی والعزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے، عظمت بزرگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والے، کوئی بھی ان کے برابر نہیں، کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہے، سب ان کے مقابلے میں ہیچ در ہیچ ہے. تو بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وجہ کی بڑائی کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، بڑا ہونے کی جتنی بھی باتیں ہیں ساری اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں. جب ان کے اندر پائے جاتے ہیں تو بس وہی حقیقت میں بڑا ہونے کے لائق ہیں اور وہی بڑائی کے لائق ہیں. اور قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے تین چیزوں کو سب سے بڑا فرمایا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے تین چیزوں کو سب سے بڑا فرمایا، ایک اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اس میں کوئی شکی کی بات نہیں. وذکر اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور سب سے بڑی اور اہم چیز ہے. ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک سب سے بڑے ہیں تو ان کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، یہ تیسری چیز ہوگی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جس سے اللہ پاک راضی اس کے دونوں جہاں کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. تو تین چیزوں کو اللہ پاک نے بڑا فرمایا، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی. تو حقیقت میں بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لائق، اور اللہ تعالیٰ ہی اس صفت کے قابل ہیں. بلا شکو ان کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، اس کے مقابلے میں ہے مخلوق. اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ تو سب سے بڑے ہیں. اور بڑائی ہونے کی ساری باتیں الحمدللہ ان کے اندر موجود ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جس میں انسان کی کسی بھی مخلوق میں بڑا ہونے کی کوئی بات نہیں. بھائی کوئی بڑا ہوگا تو کسی وجہ سے ہوگا نا بھائی. تو بڑے ہونے کی جتنی باتیں ہیں وہ مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی. جب نہیں پائی جاتی ہیں تو بس پھر مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی ہو ہی نہیں سکتی. جب بڑی نہیں ہو سکتی تو اس کو اپنا بڑا سمجھنا، اس کا اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے بڑا سمجھنا غلط ہے. اور یہ تکبر ہے جو کہ حرام ہے، چاہے علم کی وجہ سے انسان یہ سمجھے کہ بھائی میں تو بہت بڑا عالم ہوں، وہ مجھے تو بڑا علم ہے اور میں نے تو سارے علوم پڑھ رکھے ہیں، میرے سے بڑھ کر کون حل نہیں، اس لیے کہ اس کا ذاتی علم کچھ بھی نہیں، جو کچھ اس کو علم ملا ہے من جانب اللہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نہ دے تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی آدمی پیدا نہیں ہوتا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں تو آدمی پڑھ لیتا ہے، نہیں دیتے تو جاہل رہتا ہے، تو علم کی وجہ سے ہی بڑا سمجھنا غلط ہے، مال کی وجہ سے بھی بڑا سمجھنا غلط ہے، میں تو بڑا مالدار ہوں، بڑا مالدار ہونا بندے کا مال نہیں، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے کون سونے کا پڑھا لے کے آتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لے کے بھی آئے تو ماں کے پیٹ سے بھی لائے گا تو اپنے پاس سے تھوڑی لائے گا، من جانی بلّہ ہی لے کر کے آئے گا، تو مال و دولت بھی من جانی بلّہ ملتا ہے، اگر اللہ پاک نہ دیں تو کسی کو ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو، کسی کو ایک دانہ کھانے کے لیے نصیب نہ ہو، تو مال سے اگر تکبر کرتا ہے تو مال کو اس کا ہے، عقل سے اگر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، لوگ میرے عقل و دانش مندی کے معترف ہیں، میرے پاس لوگ دور دور سے مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور دور دور سے لوگ میری باتوں کو قبول کرتے ہیں، تو میں تو بڑا سمجھدار ہوں، تو غلط ہے یہ، اس لیے کہ عقل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، اگر تیرا عقل نہ ہوتی پاگل ہوتا پھر تو لوگ تیرے سائے سے بھاگتے، تو عقل بھی من جانب اللہ ملی ہے تو یہ بھی کوئی بڑائی کی وجہ نہیں ہے، کبھی آدمی اپنی سخاوت اور صدقہ خیرات زیادہ کرنے کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، بھائی میں تو بڑا لوگوں کو پیسہ دیتا ہوں، روپیہ دیتا ہوں، لوگوں کی مدد کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اپنے خاندان والوں کو، برادری والوں کو، دوست احباب کو، اپنے ملازمین کو خود خوب دیتا ہوں، بھائی میں یہ دیتا ہے تو کہاں سے دیتا ہے، عزت دینے کی توفیق اللہ کا رہتی ہے ضرور دے رہے، مال ان کا دیا ہوا ہے، دینے کی توفیق بھی اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، تیرا کیا کما دے رہے عہدے اور منصب، کہ اس کی وجہ سے بھی آدمی تکبر کرتا ہے، وہ عہدہ اور منصب بھی تو اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے، اگر اللہ نہ چاہتے تو تجھے کوئی بھی عہدہ منصب نہ ملتا، بلکہ جتنے بھی عہدے اور منصب ہیں سب کی آخرت میں جواب دہی، اگر جہاں تک ادا کرے تو کامیاب، ظلم کرے تو گرفتار، تو انسان کے اندر اور مخلوق کے اندر بڑا ہونے کی کوئی بات نہیں، جب نہیں تو تکبر کرنا اس کے لیے حرام اور باعث ذلت، باعث عذاب، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہونا 100% بجا اور درست اور صحیح، جیسا بڑائی تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، بندے کے لیے توازو مناسب بلکہ ضروری ہے، اس لیے چھوٹے کو چھوٹے ہی سمجھنا چاہیے نا اپنے آپ، کمتر کو کمتر ہی سمجھنا چاہیے، عاجز کو عاجز ہی مناسب ہے، جیسے یہ شعر ہے کہ تو بنا دے ادب من بنی آدے ادب، آپ کے لیے ناز ہی مناسب ہے اور میرے لیے عاجز اور انکساری ہی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ناز کے لائق ہیں، بڑائی کے لائق ہیں، وہ اگر اپنی بڑائی بیان کرے تو بلا شبہ اس لائق ہے، اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز ہی سمجھے اور عاجز ہی کے ساتھ رہے، عاجز ہی کا اظہار کرے، لہذا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو دنیا کے اندر عاجزی، تواضع اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں، جہنم میں تکبر اختیار کرنے والے، فخر کرنے والے، بڑائی اپنانے والے، بڑا اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے سمجھنے والے جہنم میں جائیں گے، جو بڑائی کرتا ہے اس کے اندر بڑائی کے ساتھ ساتھ اور بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا لڑنا، جھگڑنا، دوسرے دوسروں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا اور تان و تشنی کرنا، برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا، ان کو ذلیل و خوار کرنا، یہ سب بڑائی کے لوازمات ہیں اور یہ سب الگ الگ گناہ بھی ہیں. تو ایسے لوگ دوزخ میں جائیں. تو جنت میں جانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے تواضع اختیار کرنا ضروری ہے. اور تواضع بھی دل میں ہوتی ہے، تکبر بھی اصل میں دل کے اندر ہوتا ہے. دل میں جس کی تکبر ہوگا اس کے آثار انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں. مطلب چلے گا تو اکڑ کے چلے گا، بولے گا تو بڑھائی کے بول بولے گا، دوسروں کو تان تشنی کرے گا، اس کی زبان پر فخر یا باتیں ہوں گی، اپنی خوبیاں بتاتا رہے گا، اپنے کمالات کا اظہار کرے گا. تو اندر اصل میں بڑائی چھپی ہوئی ہے، اندر بڑائی چھپی ہوئی ہے. بات بات میں غصہ کرے گا، اور جب غصہ کرے گا تو گالی بکے گا، پھول پھول بکے گا، بس ہم سے متکبر. اور متکبر سیدھا دوزخ میں جائے گا. اور تواضع بھی دل کے اندر ہوتی ہے. تو تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، کیونکہ یہ حقیقت ہے. کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ بندہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، کیونکہ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے سب من جانی بلّہ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہی احسان ہے، فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے. ہم تو اپنے جسم کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم تو اپنے روح کے بھی مالک نہیں ہیں. وہ سارا کچھ تو اسی جسم اور روح کے اندر ہے، جو کچھ ہے وہ بھی ان کا عطا کیا ہوا ہے. لہذا اپنی ذات میں ہم کچھ نہیں، بس یہ حد میں اپنے دل میں سمجھے تو اسے کہتے ہیں تواضع. اس کے پھر اعضاء و جوارح سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. پھر وہ اندر کچھ نہیں سمجھ رہا تو اس کی چال میں بھی عاجزی ہوگی، اس کے بیٹھنے میں بھی عاجزی ہوگی، اس کے بولنے میں بھی عاجزی ہوگی، اس کے الفاظ میں بھی عاجزی ہوگی، ہر طرف سے عاجزی ان کی ساری خاکساری ٹپکتی ہوگی. اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا سکہ جمع ہوگا، ہر دم اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی مستحضر ہوگی، ان کا ادب اس کے اوپر چھایا ہوا ہوگا اور اس کی باطنی حالت مٹی ہوئی ہوگی. تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ فرما دیا کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے جس کو جنت کہتے ہیں، یہ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے خاص کیا جو دنیا کے اندر کسی قسم کی بڑائی نہیں چاہتے. اور جب بڑائی نہیں چاہتے تو پھر ظاہر کسی کو ظلم بھی نہیں کریں گے، کسی کو گالی بھی نہیں پکیں گے، کسی کو ماریں گے بھی نہیں، کسی پہ غصہ بھی نہیں کریں گے، پھول پھول بھی نہیں پکیں گے، بلکہ ان کی زبان ہی کسی کے متعلق نہیں کھل سکے گی. بھیجا وہ کسی پر نہ ظلم کریں گے نہ کسی سے زیادتی کریں گے. حضرت عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آج سے یاد آئی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے سید الطائفہ میں بڑے، جب وہ بستر پہ لیٹتے تھے تو عاجزی کے ساتھ لیٹتے تھے، پاؤں بھی پوری طریقے سے پھیلاتے نہیں، کروٹ لے کے اور ذرا سا جسم کو سکیڑ کر لیٹتے تھے. حالانکہ جب آدمی بستر پہ لیٹتا ہے تو آرام سے لیٹتا ہے، ہاتھوں تو بعض پھیلا بھی لیتا ہے تاکہ اس کو آرام ملے، آرام سے نیند آئے. لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بڑے عاجزانہ انداز سے لیٹے، کروٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور پاؤں بھی سکڑے ہوئے ہیں. کسی نے حضرت آپ پاؤں پھیلا کے نہیں سوتے، کسی نے آپ حضرت آپ پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے، تمہارے باؤ نے کیا غلام آہن کے سامنے پاؤں پھیلایا کرتا ہے کیا؟ تو غلام ہی ہیں، ہمارے آقا و مولا تو وہ ہیں جو دونوں جہاں میں خالق و مالک ہیں، کیا ہم کے سامنے پاؤں پھیلاتے ہیں کیا؟ اب یہ ان کی آجزی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا استعزاز تھا اور کہ پاؤں بھی بیچارے نہیں پھیلاتے، اگرچہ پاؤں پھیلا کے سونا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، یہ ادب کی بات ہے، آجزی کی بات اپنی جگہ. بہرحال آج کل بھی بھائی تکبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، آج بھی بہت کم پائی جاتی ہے. اور بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم سب اپنے دل کے اندر تواضع اور انکساری اختیار کریں، تکبر اور بڑائی سے پرہیز کریں. ایک عجیب و غریب واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے اور ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں، مگر تواضع کے متعلق جو ان کے مجھے واقعہ یاد آیا وہ میں احساس سنا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک گول عمارت بہت ہی خوبصورت اور چاروں طرف اس کے دروازے 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 بنے ہوئے، جس طرف دیکھو دروازے، جس طرف دیکھو دروازے، اور ہر دروازے پر لوگ اندر داخل ہونے کے لیے موجود ہیں. جس طرف سے میں اس کو خواب میں دیکھ رہا ہوں، اس طرف سے صورتحال یہ ہے کہ ہر دروازے پر اتنے لوگ ہیں کہ وہ ایک ساتھ اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے دروازہ چھوٹا ہے، داخل ہونے والے زیادہ ہیں، ایک دم سب داخل نہیں ہو سکتے، لائن لگا لیں تو سب آرام سے داخل ہو سکتے ہیں، بغیر لائن کے ایک دم سب داخل نہیں ہو سکتے. تو ہر دروازہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، ہر آدمی زور لگا رہا ہے لیکن کوئی بھی اندر نہیں جا پا رہا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ بلڈنگ جو ہے، یہ جو عمارت ہے گول والی، اس کے اندر جو پہنچ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لے گا. اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے ضروری ہے کسی نہ کسی دروازے سے آدمی اندر جائے. یہ سب لوگ جو دروازوں پر زور آزمائی کر رہے ہیں وہ سب اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح اندر جائیں اور اللہ جل شانہ کی زیارت سے مالا مال، لیکن نہیں جا پاتے. جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو مجھے بڑا شوق ہوا کہ لو میں بھی کسی دروازے پہ جاؤں اور جا کر وہاں سے اندر جانے کی کوشش کروں. اب جس دروازے پہ جاؤں وہاں پہ اتنا رش، اتنا رش کہ قریب جانا بھی مشکل، اندر جانا تو بہت دور کی بات. پر ایک بات میں نے یہ دیکھی کہ ہر دروازے پہ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، ہر دروازے پہ کوئی نہ کوئی نام لکھا ہوا. تو میں نے قریب جا کر کے مجھے پڑھا، میں نے کسی پہ کتاب الصلاۃ لکھا ہوا، نماز کا دروازہ، باب الصلاۃ نماز کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہوا ہے روزے کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہے زکات کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہے حج کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہے صلہ رحمی کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہے صدقہ خیرات کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہوا ہے صبر کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہے شکر کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہے تبلیغ کا دروازہ، کسی پہ لکھا ہے جہاد کا دروازہ. اس طرح مختلف دروازوں پر مختلف نام لکھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان اعمال کے ذریعے بھی اندر جایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی جا سکتی ہے، اس کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. تو میں سب کچھ دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں. تو یکایک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس جانب میں ہوں، یہاں تو سارے دروازے جتنے بھی نظر آ رہے ہیں سب بھرے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پر اندر جانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، تو میں ایسا کروں لمبر چکر کاٹ کے ادھر جاؤں. ہو سکتا ہے وہاں کوئی دروازہ خالی ہو، یا خالی نہ ہو لیکن آدمی کم ہو تو شاید وہاں سے میں اندر آ جاؤں. تو خواب ہی میں نے ایک بہت لمبا چکر لگایا اور چکر لگا کر میں بالکل دوسری جانب پہنچا. وہاں گیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ایک دروازہ خالی پڑا تھا, باقی دروازوں پر بھی لوگ تھے لیکن ایک دروازہ خالی تھا. میں بہت خوش ہوا. میں میری جو یہ ذہن میں بات آئی کام 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 کر گئی, کارگر ثابت ہو گئی. تو میں جلدی سے اس کی طرف لپکا کہیں اور نہ آ جائے اور میں رہ جاؤں, پہلے میں چل جاؤں. میں قریب گیا, قریب میں جب پڑھ چکا اس میں کیا لکھا ہوا. اب جب میں دیکھا تو اس میں باقو تواضع لکھا ہوا تھا. تواضع کا دروازہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, تواضع کا دروازہ. بس میں فوراً اندر داخل ہوں اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں. پھر میں نے سامنے والوں کو دیکھا تو وہ جہاں پہلے میں کھڑا ہوا ہے انتظار کر رہا تھا ایک, میری بھی کچھ گنجائش نکلی تھی میں بھی اندر جاؤں. ان کو دیکھا ویسے کہ ویسے دروازے میں پھنسے ہوئے تھے اور زور لگا رہے تھے اندر آنے کے لیے, اندر آ نہیں پا رہے تھے. وہ اتنا زیادہ رش تھا کیونکہ لائن سے تو آئی نہیں رہے. میں ان کو وہیں ادھر سے بھی میں نے ان کو دیکھا کہ دروازے میں پھنسے ہوئے تھے وہ سب, اور میں اللہ کے بدل سے اندر جانا. یہ حضرت نے اپنا خوف ہے اور بیدار ہونے کے بعد حضرت اس کی تعبیر دی. تو یاد رکھنا اس کی تعبیر ارشاد فرمائی جو یاد رکھنی. ہماری جو عمارت تھی یہ شریعت کی عمارت, اس سے بڑا شریعت کی عمارت. اور دروازوں پر جن اعمال کے نام لکھے ہوئے تھے وہ اس بات کی اس کی تعبیر یہ کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے اور جنت میں جانے کا باعث ہے, آخرتی کامیابی کا ذریعہ ہے. نماز سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے, روزے سے بھی, حج سے بھی, زکات سے بھی, صلہ رحمی سے بھی, حج کی جتنے بھی اعمال ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. یہ جو لوگ دروازوں پر تھے اور وہ اندر نہیں آ پا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نماز تو پڑھتے تھے اور روزے تو رکھتے تھے لیکن نماز روزہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے اور نماز روزے کا صحیح حق ادا نہیں کر پاتے تھے. اس لیے باوجود وہ نماز پڑھنے کے دروازے میں پھنسے ہوئے تھے, اندر نہیں جی پا رہے تھے. جس میں کس طرح مسئلہ ہے کہ جب بندہ تو عمل بھی کرے ٹھیک ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, ٹھیک ٹھیک کا مطلب سیدھے سے سنت کے مطابق ادا کرے, شریعت کے مطابق اس کو ادا کرے, عمل بھی ہو اور شریعت کے مطابق بھی ہو, تب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث. عمل ہے مگر خلاف شرائع خلاف سنت, تو پھر عمل تو ہو جائے گا لیکن ذریعہ نجات نہیں بنے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ جب بنے گا جب وہ عمل سنت کے اور شریعت کے مطابق بھی ہو, اخلاص کے ساتھ ہو اور شریعت کے مطابق ہو. اور یہ جو دروازہ تواضع کا خالی تھا جس سے یہ حضرت خود اندر چلے گئے, اس کی تعبیر یہ بیان کرنا ہے کہ بھائی آج دنیا میں مسلمانوں کے اندر تواضع اختیار کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں. تواضع پر عمل کرنے والے ندارت ہیں اللہ ماشاء اللہ, اس لیے وہ دروازہ خالی پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. غرور و تکبر میں, بڑائی میں, نقوت میں مبتلا ہے, جس کی وجہ سے تواضع نہ اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا رہے. اس دروازے پہ آئی کوئی نہیں, آئے گا تو وہ جو عاجزی اختیار کر دیتا, تواضع اختیار کرے. تواضع اتنی اہم ہے, ایک تو دروازہ خالی ہے, بہت جلدی بندہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا پا لیتا ہے, دوسرے کے تواضع اختیار کرنے والے بہت کم. لہذا تواضع زیادہ اختیار کرنی چاہیے, تکبر سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. بس آدمی اپنے دل کے اندر یہ سمجھے کہ اب جس جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, عمل کی توفیق ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, مال ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, عزت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, عہدہ اور منصب ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جو بھی بڑائی کی چیزیں ہیں اگر وہ کسی کو ملے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے, اپنے آپ کو اس کے لائق نہ سمجھے, تو یہ سب تواضع, یہ سب تواضع. اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے, عظیم سمجھے, یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا ہوں, میرے برابر کون, اور دوسروں کو حقیر سمجھے, تو یہ تکبر جو کہ حرام ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے, اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیابی ملے اور آخرت میں درجات عالیہ ملے, تو وہ دنیا میں اپنے آپ کو اپنے دل میں کچھ نہ سمجھے, اپنے دل میں اپنے آپ کو مٹھائے. جتنا اپنے آپ کو اپنے دل میں مٹائے گا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت دار ہوگا, کامیاب کامران ہوگا. اور یہ تواضع اور بزرگی, یہ تواضع اور انکساری اور خاکساری عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صحبت سے عطا فرماتے ہیں. آپ نے سن لیا, میں نے سنا دیا, سننے سنانے سے بھی الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے, کم سے کم علم تو ہو گیا نا. ابھی تکبر بری چیز ہے اور عاجزی بڑے کمال کی چیز ہے, لیکن عام طور پر عمل میں یہ جب آتی, جب آدمی کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے. اس پر بھی مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا, جو میں کئی مرتبہ سنا بھی چکا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع بھی صحبت سے آتی. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان کے خاص خاص خلفاء جمع تھے, جو اپنی اصلاح کے لیے حضرت سنت میں آیا کرتے تھے, اور ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں, کیونکہ خانقاہ میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے, عموماً ان کے اندر حضرت کے مستشرین اور اصلاح چاہنے والے آ کر ٹھہرا کرتے تھے, اور اسی میں وہ اپنے ذکر شغل بھی کیا کرتے تھے, ذکر شغل بھی کیا کرتے تھے. تو ان کی آپس میں ملاقات ہوئی, اور ملاقات میں انہوں نے ایک دوسرے سے اپنا حال سنایا. تو ایک نے اپنا حال سنایا کہ بھائی میں جب خانقاہ میں آتا ہوں, حاضر خدمت میں رہتا ہوں, تو بس ایسا معلوم ہوتا ہے میں تو لاش ہے, میں تو کچھ بھی نہیں, میرے باقی ساتھی جو ہیں وہ حضرت سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فیض اٹھا رہے ہیں اور بڑی ترقی کر رہے ہیں, اور میں ہوں کہ میں سب سے پچھڑی اور سب سے پیچھے. جس نے سنا انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال, جس نے سنا انہوں نے میرا بھی یہی حال, چوتھے نے سنا اس نے میرا بھی یہی حال, اب چاروں کا یہ کیا آپ, یہ تو ہمارا مشکل کا حال ہوگا. میں ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو لاش ہے. میں چلو پھر ایسا کرتے ہیں, چاروں حضرت کے پاس چلتے ہیں, حضرت سے ٹائم لے کر کے اپنا حال بتاتے ہیں. انہوں نے حضرت سے بتلیا اور پھر حضرت خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کر کے اب کیا حضرت ہمارا عجیب و غریب حال, جب ہم یہاں آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں قیام کرتے ہیں تو یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ بس ہم تو کچھ بھی نہیں, اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ماشاء اللہ باقی سب لوگ آپ سے خوب فیض اٹھا رہے ہیں, سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خوب ترقی کر رہے ہیں, ایک ہم ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں, سب سے پیچھے ہیں. حضرت یہ ہمارا حضرت سنتے رہے سنتے رہے, پھر فرمایا میرا بھی یہی حال کہ تم سب جو آتے ہو میرے پاس یہاں رہ دو, تم سب مجھ سے اچھے ہو. اور ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے کم تر ہوں. کہتے ہیں حضرت نے فرمایا ہم چپ ہو گئے کہ بابا ہم کیا بولیں, آگے حضرت کے سامنے کیا بولیں, تھوڑی دیر خاموش بیٹھ رہے تھے, یاد نہیں کہ وہ بتا دیتے. تو آخر اپنے کمرے میں کہہ کے آ رہے بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے حضرت جو ہیں یہ پیر مغا, یہ اپنے آپ کو مٹائی ہوئی, اس کا یہ اثر ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے, ہم بھی اندر ہی اندر مٹ رہے ہیں. میں صحبت کا اثر دے سکتے. تو حضرت جی چونکہ اپنے آپ کو توازن سے آراستہ کیے ہوئے ہیں تو وہ جو روشنی توازن کی دوسروں پر پڑ رہی ہے ان کے دل میں بھی توازن اور آستی کا چراغ روشن ہو رہا ہے. اور حضرت کی توازن اور ان کے ساتھی کا کیا حال پوچھتے ہو. دوسرا ملفوظ ہے میں نے پڑھا حضرت کی ملفوظات میں, ایک ملفوظ میں حضرت نے فرمایا کہ ناز کی چڑیا کا نام. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت کے الفاظ نقل کروں. کن کے حکیم الامت سرمانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ کتاب ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں ناز کی چڑیا کا نام. میں تو اپنے آپ کو بندر اور سور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. انسان دور کی بات ہے, میں اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. تو جو اپنے دل میں جانور سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھے غلط ہوتا پھر وہاں کیا بڑائی کا باقی رہ سکتی. تو وہی قرآن شریف میں اللہ پاک نے توازو ان کے ساری ہی کا سبق دیا ہے کہ مخلوق کے لیے تو توازو ان کے ساری بہتر ہے اور ہم سب کے لیے تو توازو ان کے ساری بالکل حقیقت ہے اور توازو کرنے والی جنت میں. تو جنت میں ہم چاہتے ہیں جانا یا نہیں؟ بس بڑائی سے توبہ کرے, تکبر سے پرہیز کرے, حق ساری اختیار کرے, ان کے ساری اختیار کرے اور اپنے دل میں اپنے آپ کچھ نہ سمجھیں. جو کچھ بھی ہے اس کی نفی نہیں کر رہا میں. علم ہے تو وہ بھی نعمت ہے, مال ہے تو وہ بھی نعمت ہے, عمل ہے تو وہ بھی نعمت ہے, جو بھی خوب مطلب من جانب اللہ ہے, اپنا کوئی کمال نہیں. اور بس توازن کے لیے تو بس یہ شعر جو ہے نا بس میں سمجھتا ہوں بہت ہی اس توازن کے مضمون کو سمجھانے کے لیے بے مثال ہے کہ مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو, مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو, تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا مرض. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو ہمیں ہمارا کیا واسطہ بڑائی سے اور بزرگی سے, ہمارے لیے تو آج ہی من بس بنا سکتے. اس کے بعد حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بل مانگے بڑائی عطا فرما دیں, کوئی عہدہ عطا فرما دیں, کوئی منصب عطا فرما دیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا حق ادا کرے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اور اولیاء اعظام کو بھی بزرگان دین کو بھی بڑائی عطا فرمائی ہے, مگر وہ من جانب اللہ ان کو ملی اور انہوں نے اپنے اس کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھا اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ بھی نعمت. اب اس کو بیان کرنا دیکھیے, البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بڑائی عطا فرما دے اور وہ اس بڑائی سے دین کی خدمت کرے, دین کو پھیلانے کی اور اس کی اشاعت کا کام کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, شکر ادا کرے. جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے تجھ کو سرداری نہیں دی تھی, کیا میں نے تجھ کو سرداری نہیں دی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بڑائی عطا فرما دیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی طرح سورہ احزاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وجاہت والے تھے, یعنی عزت والے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عزت اور بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی. معلوم ہے یہ نعمت ہے, اگر نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وجاہت والے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو سلطنت بھی عطا فرمائی, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ قیامت تک کسی کو ویسی سلطنت نہیں ملی. بلکہ حضرت یہ فرماتے ہیں بلکہ دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے, دین کی خدمت کرنے کی غرض سے
اگر کوئی سرداری کی کسی عہدے اور منصب کی خواہش کرے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں. جیسا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا تھا کہ جاننی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اس آیت میں انہوں نے وزیر خزانہ بننے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بنا بھی دی. لہذا عہدہ، ذمہ داری، سرداری، یہ سب چیزیں اگر من جانب اللہ ملیں تو درست، خود سے آدمی نہ مانگے کیونکہ خطرناک بھی ہیں یہ. چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عہدہ اور منصب خود طلب کرے اور اس کے اندر اس کی صلاحیت نہ ہو تو پھر اس کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ من جانب اللہ مدد نہیں ہوتی. اور عہدہ من جانب اللہ بغیر مانگے ملے، یہ اس میں صلاحیت ہو اور وہ دین کی خاطر طلب کر لے تو پھر من جانب اللہ اس کی مدد ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عہدہ اور منصب عطا فرما دے اور پھر وہ اس کے اندر عدل و انصاف سے کام لے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، تو پھر یہ اس کا انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ اس کو نجات دے دے. چنانچہ اگلی حدیث میں فرماتے ہیں نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو 10 آدمیوں پر بھی ذمہ دار بنایا گیا، اب چاہے وہ ملازم ہوں، چاہے اہل و عیال ہوں، چاہے کوئی اور ہو، جس کے ماتحت 10 آدمی ہوں، یہ بطور مثال کے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے کندھے کسے ہوئے ہوں گے. اب اگر اس نے دنیا میں انصاف کیا ہوگا تو وہ انصاف اس کے کندھے کھلوا دے گا، اور اگر اس نے دنیا میں ناانصافی کی ہوگی تو وہ ناانصافی اس کو حلال کر دے گی. خلاصہ یہ کہ دنیا کے عہدے اور منصب قبول کرنا خطرناک بھی ہے، اس لیے خود سے طلب نہیں کرنا چاہیے، مل جائے اور اس کے اندر اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت ہو اور پھر وہ دین کی خدمت کے لیے دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کے خاطر اختیار کر لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں آج ان کے ساری اپنانے کی توفیق دے، تکبر اور برائی سے بچنے کی توفیق دے. واقعی
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، یا ذوالجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی علانیہ سارے گناہ معاف فرما اور خاص اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تواضع اور انکساری عطا فرما. یا اللہ ہمیں تواضع، انکساری اور خاکساری اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تکبر سے، بڑائی سے، بے جا غصے سے، گالی گلوچ سے، برا بھلا کہنے سے، لڑنے جھگڑنے سے، ساری بد اخلاقیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ساری بد اخلاقیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریاں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کا روزگار کمزور پڑ گیا ہے یا اللہ اس کی کمی دور فرما، یا اللہ ان کی کمی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، دنیا اور آخرت میں ہم سب کو ہر طرح کی خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ جتنے خواتین حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ہماری نیک دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں ان کی ساری تواضع اور خاکساری نصیب فرما، ان کی ساری تواضع اور خاکساری عطا فرما، غرور تکبر اور بڑائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی صلاح و فلاح نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين.